الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات، قابل احترام علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیو، میری معززہ محترمہ بہنوں اور عزیزہ بچیو، سورۃ بقرہ کی ایک آیت کریمہ سامنے آنے پر تلاوت کی ہے، مولا کریم اس آیت کریمہ کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور بے وقوف کے لیے پورا دفتر اور رجسٹر بھی بیکار ہوتا ہے۔ تیس پاروں کے قرآن میں تیسویں پارے میں ایک آیت ہے، ایک سورت ہے جسے سورہ اثر کا نام دیا گیا ہے، تین آیتیں ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی، والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مختصر سی سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیس پاروں کا قرآن نہ اترتا، یہی ایک سورت سورۃ الاثر اترتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی۔ اس لیے کہ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے پوری زندگی کا نصب العین ایک چھوٹی سی سورت میں بیان فرما دیا۔ اسی طرح یہ جو آج میں نے خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم سب نے ایک دن اللہ کے حضور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اور حساب بھی اتنا باریکی سے ہوگا, اتنا مشکل ہوگا کہ اگر صرف حساب پر ہی بات رہے تو حضرت امام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی کی بھی خیر نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات سے خوف بھی تھا, امید بھی تھی. خوف اتنا کہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب بخشے گئے ایک پکڑا گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں پکڑا جانے والا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سب پکڑے گئے ایک بخشا گیا تو فرماتے ہیں میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں. اللہ کی ذات سے خوف بھی اسی قدر, امید بھی اسی قدر. اور ایمان کہتے ہی الایمان بین الرجاء والخوف, کہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رکھے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے خوف رکھیں, تب انہیں کچھ عمل کی توفیق نصیب ہوگی. بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ امید رکھیں, اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اعضاء جوارے ساتھ نہیں دیتے, اعمال میں کمزوری آ جاتی ہے, تو انسان انہی اعمال کو جو کمزور ہے, جو پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ ادا نہیں ہو سکے, انسان ان سے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید رکھے. جوان خوف رکھیں, جوانی کا تقاضی یہی ہے نا کہ بھائی ہر کام ایک اہتمام کے ساتھ ہر کام کی ادائیگی ہو. بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اعضاء اور جوارے ساتھ نہیں دیتے, اسی لیے رہتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. رہتے ہیں کس بنا پر کہ بھائی اگر پانی تکلیف دیتا ہے تو بیمار آدمی کمزور تیمم کر لے, یہ رہتے ہیں نا. بھائی اگر بوڑھا آدمی کھڑے ہو کے بھائی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے, اس کی بیٹھ کے پڑی ہوئی نماز کھڑے ہونے کے قائم مقام اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. بھائی اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے. لیٹنا کیسا ہے؟ منہ تو قبلے کی طرف ہی کرنا ہے. چارپائی کو اس انداز میں بچھائیں کہ منہ قبلے کی طرف ہو, ٹانگیں بھی بے شک قبلے کی طرف ہوں لیکن ٹانگوں کو تھوڑا اپنی طرف کھینچ لو تاکہ ادب بھی ملحوظ رہے. ہاتھوں سے پڑھو, بیٹھ کے, لیٹ کے, قبلے کی طرف منہ کر کے. پھر فرمایا کہ اشاروں سے پڑھو. میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو آخری عمر میں, آخری دنوں میں دیکھا کہ وہ اس قدر نکات زیادہ ہو گئی تھی کہ ہم نے چرپائی قبلہ روح بچھا دی تھی, حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ ہم خود ایسے باندھتے تھے, اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا کر یوں لے جاتے یا یوں باندھتے. اس حال کی نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے کہ بندہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے نہ لے جا سکے, اتنا کمزور ہو جائے کہ ہاتھوں کو پکڑ نہ سکے. پکڑنے پڑتے ہیں نا ہاتھ, کب پکڑ سکتے آدمی کمزوری میں. پھر اشاروں سے نماز. کہتے ہیں نا کہ یہ جو اشارے بھی کیسے ہوں گے کہ یوں, اگر سر بھی کئی دفعہ اتنا انسان کمزور ہوتا ہے کہ سر بھی نیچے نہیں انسان کر سکتا. پھر یہ جو ابرو ہوتے ہیں نا, بس انہیں کو ہلاؤ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف اتنی دیتے ہیں جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی, کسی پر بھی بوجھ نہیں ڈالتے. تکلیف مالا یوتاق اللہ کے قانون میں ہی نہیں, اللہ کے قانون میں اتنے ہی ہے جتنا انسان نبھ سکے, جتنا کر سکے. عالم ان سیکون منکم مرضا واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن فاقرؤوا ما تیسر منه. اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ بھائی اپنی نماز پڑھنی ہو تو جیسے پڑھو, امامت کروانی ہو تو ایسی نماز کرواؤ تاکہ سارے نب سکیں. یہ نہیں کہ سورہ رحمان پڑھ کے بس کھڑے ہو جاؤ, نہیں ایسا نہیں. رعایت القوم واجب, قوم کی رعایت ضروری ہوتی ہے. جو پیچھے ہوتے ہیں ان میں بوڑھے بھی ہیں, جوان والے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, کام والے بھی ہیں, مسافر بھی ہیں. بھائی سب نے اپنے اپنے دھندے کے لیے بھی جانا ہے, یہ صرف نماز ہی پڑھتے رہیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ بھائی سب کا دھیان رکھو, بوڑھوں کا دھیان رکھو نماز میں جماعت میں, مسافروں کا دھیان رکھو, فوجیوں کا, مجاہدوں کا دھیان رکھو, دکانداروں کا دھیان رکھو. باخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اپنی نماز ہو تو جیسے پڑھو بھائی, اپنی وہ تو اپنی مزاج پر ہے نا. اور اللہ کریم, اللہ اتنے کریم ہیں کہ بھائی بیماری کے ایام میں ساری کوتاہیوں کو معاف رکھ کر بندے کی اسی طرح حاضری لگاتے ہیں جس طرح وہ جوانی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ بھائی کہ یہ جو بیمار آدمی جو تکلیف کی وجہ سے ایسے کروٹیں لیتا ہے نا, بیمار یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طرف لیٹوں گا تو شاید آرام آئے گا, وہ پھر اس طرف تھوڑی دیر لیٹتا ہے پھر دوسری طرف کہتا ہے اس طرف لیٹ جاتا ہوں شاید آرام آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے جو بیمار کروٹیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جہاد لکھتے ہیں. جو تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے نکلتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر لکھتے ہیں. اب دیکھو بھائی بیمار پڑا ہوا ہے چرپائی پر, اٹھ سکتا نہیں, جہاد لکھا جا رہا ہے, عنایت ہے نا ان کی, تکلیف کی وجہ سے ہائے آیا ہے تو اس کا ذکر لکھ رہے ہیں, اٹھ نہیں سکتا تکلیف سے کروٹ لیتا ہے تو جہاد لکھ رہے ہیں. بھائی یہ عطا ہے نا ان کی طرف سے کہ وہ اپنے بندے پر کس طرح فضل فرمانا چاہتے ہیں, کس طرح وہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں. وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. ہم سب نے اللہ کے ہاں جانا ہے, اپنی اپنی زندگی کی جو رویداد ہے نا وہ اللہ کے حضور ہماری پیش ہونی ہے. عالم سے سوال اس کے منصب کے مطابق, تاجر سے سوال اس کے مطابق, ملازم سے سوال اس کے مطابق, آقا سے سوال اس کے مطابق, غلام سے سوال غلام کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, خبردار کلکم رائن, تم سب کے سائے, تم سب کے سب رائی ہو. رائی سے کیا مراد؟ کہ تم سب سے یہ پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا گھر والوں کے بارے میں, ایک مسجد کا امام ہے تو اس سے پوچھا جائے گا نمازیوں کے بارے میں. اب جتنے نمازی بھائی مسجد میں آتے ہیں ان سب کی جو دینی تربیت ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح کلاس روم میں بچے پہنچ کے استاد ذمہ دار ہوتا ہے ان بچوں کا, اسی طرح جو اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں انہیں ان کی نماز درست کروانا, ان کے وضو ٹھیک کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ میں اپنی مسجد میں دفتر کے باہر بیٹھ جاتا ہوں نماز سے پہلے, اذان کے بعد جو بھی آتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جوتی کیسے اتار رہا ہے, یہ اللہ کے گھر میں کیسے جا رہا ہے, بالکل ایسی جگہ بیٹھتا ہوں کہ تاکہ بچ کے نہ کوئی جائے. ہاں بالکل یہ میری ذمہ داری ہے نا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جراب کیسے اتار رہا ہے بھائی، میری ذمہ داری ہے نا. اور حدیث پاک میں یہ حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الساقط عن الحق شیطان اخرس، کہ حق بات کو موقع پر نہ کہنے والا اس کو گونگا شیطان فرمایا گیا ہے. جرابیں اتار رہا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جراب کیسے اتار رہا ہے. مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو دیکھتا ہوں کیسے داخل ہوتا ہے. مسجد سے نکلتا ہے تو کیسے جرابیں ڈالتا ہے تو کیسے، ساتھ ساتھ میں بتاتا رہتا ہوں، کوئی چاہے جس سے واقفیت ہو نہ ہو، کیونکہ شہر کی مسجد ہے، بازار کی، ہر بندہ ہر روز نئے سے نیا بندہ ہوتا ہے. میں الحمدللہ ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو یعنی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ آپ نے یہ ہمیں بتایا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرماتے تھے. آپ نے مشہور وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی سے یہ کہا کہ بابا جی، وہ بابا جی بیچارے ضعیف تھے، کوئی تکلیف ہوگی، صحیح وضو نہیں فرما رہے تھے. تو دونوں بھائی جانچ گئے، یہ نہیں فرمایا کہ جی بابا جی آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگے بابا جی ذرا ہم وضو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ذرا وضو آپ کے سامنے کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیوں ہماری غلطی اگر ہو تو کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے نا، ادب آداب تو حضور کے گھر سے چلا ہے نا، حکمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلی ہے، گفتگو کا انداز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تو وہ دونوں شہزادے کہنے لگے بابا جی ہم ذرا وضو کرتے ہیں، آپ دیکھنا اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں بتلانا. آخر میں بابا جی فرمانے لگے بیٹا تم دونوں کے وضو بالکل ٹھیک ہیں، مجھے غلطیاں لگی ہیں جو میں صحیح وضو نہیں کر سکا، آج تمہارے وضو نے میری غلطیاں نکالی ہیں. کتنا پیارا انداز تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت، والموعظۃ الحسنہ، سچی خیر خائی، والموعظۃ الحسنہ، اس کا مطلب ہے کہ سچی خیر خائی کے ساتھ، تانے کے ساتھ نہیں. اولاد کو انسان بھائی کوئی سبق دیتا ہے تو تانا دے کے یا خیر خائی سے، خیر خائی سے. ہم نے بھی اپنی قوم کی پوری خیر خائی کرنی ہے، خیر چاہ کے، تانا نہیں مارنا ان کو کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے تمہیں وضو کا کوئی نہیں پتا، بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے تمہیں چھ کلمے کوئی نہیں آتے، ایسے نہیں. جیسے یہ تبلیغ جماعت والے بزرگ ہیں نا ماشاء اللہ، یہ جب بیٹھتے ہیں نا تعلیم کے لیے مخصوص حلقہ بنا کر ایک دوسرے کو اپنی نماز سناتے ہیں، کتنا اچھا انداز ہے. یہ نہیں کہتے کہ ایک بڑا ہیڈ ماسٹر بن کے بیٹھ جائے کہ جی سناؤ جی، نہیں ایسے نہیں، کہتے ہیں پہلے سنو جی، پہلے سنو جی، پھر جو سننے والا ہوتا ہے وہ کمزور، جب اس کی وہ جب اپنی نماز کمزور دیکھتا ہے تو کہتا ہے جی پہلے ذرا دوبارہ پھر سناؤ تاکہ میری غلطیاں نکلتی جائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کیا؟ علمی گفتگو، علمی بحث کرنی ہے، یہ نہیں کہ ڈنڈے سوٹے سے، نہیں، علمی بحث. وجادلہم باللتی ہی احسن، ایک دوسرے کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی کہ جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں مسائل میں، ان میں تو خاموشی بہتر نہیں. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو مستحب کا درجہ رکھتی ہیں. اب ہم نے ہر چیز کو اپنے حساب سے ترتیب دینا ہے. جھگڑے سے تو بالکل ہی کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، اور جھگڑے کی نوبت تاکہ آئے ہی نہ. دیکھو نا، جتنے بھی بنی نو انسان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اب دیکھو، ایک ہوتا ہے مسئلے کی ادائیگی، ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے. اب بھولنے میں تو بھائی چھوٹا بھی بھول سکتا ہے، بڑا بھی بھول سکتا ہے، سارے بھول سکتے ہیں نا. اور یہ جو بھول ہوتی ہے نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا کرم ہوتا ہے. جو نسیان ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے. اب دیکھو نا، ہر آدمی مسائل میں الجھا ہوا ہے نا، اس کو ذاتی پرابلم ہے. اگر یہ سارے پرابلم ہر وقت ذہن پر سوار ہوں، ہر وقت یاد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے. ہر وقت جو ذہن پر سوار ہو، تو یہ جو اللہ نے ایک نسیان کا ہر ایک کو مرض لگایا ہوا ہے کہ آدمی اس سے، سارے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، سب چیزوں سے جب انسان آزاد ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر نماز بھی پڑھتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، سوتا بھی ہے. کسی وقت کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم جب یاد آتا ہے، وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، پھر آدمی کسی اور کام میں لگ جاتا ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اب اس چیز میں ایک چھوٹا بھی، چھوٹے سے مراد عامی آدمی، ایک عام آدمی بھی ملوث ہو سکتا ہے، ایک بڑا بھی ملوث ہو سکتا ہے، ایک مقتدی بھی ہو سکتا ہے، مقتدا بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی بجائے تین رکعت پر ہی سلام پھیر دیا. نماز عصر کی ہوگی یا عشاء کی ہوگی، چار کی بجائے تین رکعت پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ساتھ ہی سلام پھیر دیا، انہوں نے بھی سلام پھیرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، تو کسی صحابی رسول نے جرت کر کے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مؤدب بھی تھے، لیکن بات بھی پوچھتے تھے. ادب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی بس منہ بند کر کے بیٹھا رہے، نہیں. ادب یہ ہے کہ انسان بات بھی پوچھے لیکن سلیقے سے گفتگو کرے. یہ نہیں کہ آدمی کہے جی بے ادبی ہو جائے گی تو آدمی مسئلے ہی نہ پوچھے. اس صحابی، ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ادب کے ساتھ کہ اقصرت الصلات ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ ساتھ ساتھ کئی ایسی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت موجود ہے حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود ہے ان کی اس وقت بھی حکم منسوخ ہے، اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو تین پر سلام پھیر دیا، تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اکثرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کم ہوئی ہے نہ بھولا ہوں، نہ کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو دوسرے صحابہ کرام بھی پھر بول پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز آپ نے کم پڑھائی ہے، آپ بھول گئے ہیں. لیکن ادب کا تقاضا کہ آدمی بولے بات لیکن ایک حد میں رہ کے ادب کے ساتھ. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بھائی جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے گفتگو کرتے ہیں، آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ایسی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. اس لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کا تعلق ادب آداب سے ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرماتے تھے، اسی طرح وصال کے بعد بھی مسجد نبوی شریف میں حجرہ شریف کے پاس یوں ہی مؤدب بیٹھتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑوس پڑوس کے جتنے گھر تھے ان کو منع فرمایا ہوا تھا کہ کسی نے بھائی اپنے گھر میں کیل بھی نہیں ٹھونکنا، کیل نہیں ٹھونکنا بالکل. اب پھر کوئی ٹھونک سکتا تھا کیل پر کیا آدم منع کرے تو؟ سبحان اللہ کتنا ادب. وہ حضرت ہیں ایک بزرگ ہیں وفات پا گئے ہیں، شعر بھی مجھے ادھورا یاد ہے لیکن ادھورے شعر میں بھی بڑا مزہ ہے. شعر مجھے ادھورا یاد ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جائے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روزے پر پہنچے گا تو کہتا ہے کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. دوسرا مصر نے یاد آ رہا، ایک ہی مصر میں سمجھتا ہوں بڑا قیمتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، یعنی آواز زبان سے نہیں نکالنی کہ دروازے کو کھٹکھٹائے. اعرابیوں کی یہ علامت تھی نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے اخرج الینا یا آگے، میرا دل نہیں کرتا کہنے کو. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام لیتے تھے اور کہتے ہماری طرف آ بھائی. تو اس چیز کو اللہ نے اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کچھ کام ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم انتظار میں رہو. کئی لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں میں جی تین دفعہ پہلے بھی آیا ہوں. میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی، میں نے تجھے کچھ ٹائم دیا ہے کہ تو تین دفعہ پہلے آ چکا ہے. یہ ایک جہالت ہوتی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بھائی آ کے بیٹھ جاؤ. بولو انم صبرو، اگر وہ آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹاتے اور آواز نہ دیتے اور صبر کرتے تو زیادہ بہتر تھا. بولو انم صبرو حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے. اور کئی ایسے یعنی جلد باز ہوتے ہیں نا مہمان بھی آنے والے بھی کہ بس وہ بات ان سے کچھ پوچھی جاتی ہے، عمل وہ کچھ کرتے ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے فرمایا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، آج رات رہنا ہے یا جانا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ رات رہنا ہے، دور کا تھا، رات رہنا ہے جی. اب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھانے کا بندوبست کیا ہوگا، کوئی رہائش کا، کوئی چارپائی کا، کوئی آرام کا. شام کو پوچھا بھائی وہ بندہ کدھر ہے مہمان جس سے میں نے پوچھا تھا کہ جانا ہے یا رہنا ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر گئے وہ ادھر گیا. اچھا بتا کے بھی نہیں گیا، حالانکہ یہ جو مہمان ہوتا ہے نا، مہمان کا کام ہے کہ وہ آئے اپنا آ کے بتائے کہ جی مجھے کتنا آنا ہے، کتنا رہنا ہے، جانے کا بتائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ بھائی رات رہنا ہے یا جانا ہے، اس نے کہا جی رہنا ہے. اب وہ بغیر ملے واپس تشریف واپس چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی مدینہ تو بھائی بھٹی کی مانند ہے، جو میل کچیل کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی. مدینہ طیبہ بھائی بھٹی کی مانند ہے، جو میل کچیل کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی. تو بھائی یہ ساری چیزیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بڑا ایک نظم تھا. ہاں مہمان آیا ہے آ کے بتائے گا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں طرف سے آیا ہوں، رات اتنے دن ٹھہروں گا، تیسرے دن فلاں گاڑی پر میں جاؤں گا واپس. اب اگر وہ تیسرے دن اس گاڑی پر سوار نہیں ہو سکا تو شام کو پھر نظر نہیں آئے گا، وہیں کہیں چھپے گا، سامنے نہیں آئے گا. ابا جی رحمت اللہ علیہ کا ایک پرانا مرید تھا جو بہت ابتدائی زندگی میں وہ تھا، وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا. کہیں جوانی میں وہ بیعت ہوا، حضرت کی آخری عمر ہوگی بیعت ہوا، اور پھر بڑھاپے میں آ کے یہاں آ کے بیعت ہوا، اور رات کو آیا عشاء کے بعد، عشاء کے بعد بھی کہیں 10-11 بجے. تو آتے ہی کہنے لگا حضرت، ایسے گھٹنوں کو ہاتھ لگا، حضرت معاف کر دینا، میں تو بڑی یعنی ایک امید لے کر اس وقت آیا ہوں، حضرت تھانوی کے یہاں جاتا تو شاید اس وقت مجھے جوتے بھی پڑ جاتے. اس نے یہ کہا کہ میں بہت امید لے کر آیا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں بے وقت، اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں اس وقت پہنچتا تو شاید مجھے جوتے بھی لگتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ماشاء اللہ ایک بڑا ایک نظم کے تحت زندگی گزاری ہے. نظم نہ ہو نا بھائی، بد نظمی ہو تو کوئی کام بھی وقت پر نہیں ہوتا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس وقت قسم اٹھا لوں کہ حضرت اس وقت کس کام میں مصروف ہوں گے تو میں ہانس نہیں ہوں گا. اگر میں یہ قسم اٹھا لوں کہ اس وقت حضرت خط لکھ رہے ہیں تو خط ہی لکھ رہے ہوں گے. اگر میں یہ قسم اٹھاؤں کہ اس وقت حضرت کہلولہ فرما رہے ہیں تو کہلولہ ہی فرما رہے ہوں گے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کس کام میں مصروف ہوں گے، مریدین میں بیٹھے ہوں گے یا گھروں میں گئے ہوں گے، تو اسی کے مطابق ہوں گے. اتنا جو حضرت نے کام کیا ہے پوری دنیا میں، ایک جو متوسلین کے ساتھ رابطہ، آنا بیٹھنا، ان کی تربیت. فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، کسی نے بڑا پیر بننا ہو تو جہاں مرضی ہے بیعت کرے. آج کل پتہ ہی لوگوں کو کیا مرض ہے، اصلاح مقصود نہیں ہوتی، اصلاح مقصود نہیں ہوتی. بڑا پیر بننے کا شوق ہوتا ہے، بڑے پیر سے جا کے مرید ہو جاتے ہیں کہ تاکہ خلافت وہاں سے مل جائے گی تو دھندا خوب چلے گا. فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر کسی نے بڑا پیر بننا ہے تو جہاں مرضی آ جائے بیعت ہو جائے، اگر کسی نے انسان بننا ہو تو میرے پاس آئے، یہ فرماتے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی حضرت ذرا مجھے کچھ حالات بتلا دیں تھانہ بھون کے، کہ وہاں کیا نظم تھا، وہاں کیا تھا، کیا طریقہ کار تھا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ میں نے حضرت کا جنازہ بھی پڑھا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا، اتفاقاً گیا ہوا تھا بس اللہ کی مہربانی سے کراچی، تو جنازے میں بھی شرکت کی ہے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تھانہ بھون کے حالات مجھے بتلائیں کہ وہاں کیا حضرت کا طریقہ کار تھا، تو حضرت نے لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں فرمائی، دو شعر فرما دیے. وہ شعر میں بھی سناتا ہوں آپ کو، اور وہ شعر یہ تھے کہ کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی بزم ہدا تھی، کبھی وہ جگہ منزل اولیاء تھی، فرشتوں کی محفل تھی بزم ہدا تھی، وہ چھوٹی سی بستی، وہ چھوٹی سی مسجد، وہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی، وہ چھوٹی سی بستی، وہ چھوٹی سی مسجد، تھانہ بھون کی مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، بڑے اداروں سے کوئی نہیں بھائی بات ہوتی، بڑی شخصیات سے بات ہوتی ہے. وہ چھوٹی سی بستی، وہ چھوٹی سی مسجد، وہ چھوٹی سی مجلس خدا جانے کیا تھی. تو بھائی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جب بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بالکل بے جان پتھر، بے جان پتھر. ساتھ ساتھ یوں مل کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ صحابہ کے کپڑے یہاں سے پڑتے تھے، اتنی صف سیدھی رکھتے تھے. اب تو بھائی کارپٹ بچھے ہوئے ہیں نا، لکیریں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود صفیں سیدھی کوئی نہیں ہوتی. صحابہ کاندھے سے کاندھا ملا کر صفوں کو سیدھی کرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں بھائی ادب سے آتی ہیں. اور حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو بزرگان دین کی جو زندگیاں ہوتی ہیں نا، یہ جو ان کے اندر ایک رہنے کا جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے نا، یہ سلیقہ کتابوں کے ذریعے سے نہیں آتا، بزرگ کی صحبت کی وجہ سے یہ سلیقہ آتا ہے، کتابوں سے نہیں. نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب دیکھو نا، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم اگر جا رہے ہو قبلے کی طرف، تمہارا منہ ہے اور سفر کر رہے ہو تو یوں آگے تھوک پھینکو. یہ چیزیں بزرگوں نے بتلائی، یہ چیزیں آداب میں بزرگوں نے بتلائی ہیں، کسی کتاب میں نہیں. فرماتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ، ابو جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی نے امام کی جوتی کو جتڑی، جوتی ہوتی ہے نا جوتے، اگر کسی نے امام کی جوتی کو جتڑی کہہ دیا تو وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان سے محروم ہو جائے گا. اس لیے کہ اپنے امام کی جوتی کا بھی ادب کرنا ضروری ہے. تم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو بھائی، تمہاری نمازیں تب کامل ہوں گی جب اس پر تمہیں خوب یقین ہوگا، خوب تمہارے دلوں میں ادب ہوگا نا، تو پھر اس کا جو سجدہ ہے نا، وہی سجدہ تمہارے سجدے کا، تمہارے سجدے کو معراج اس کا سجدہ بنائے گا. پھر تمہاری نماز معراج بنے گی. اسی طرح فرمایا کہ بھائی جوتا رکھنا ہو نا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرو، جوتی کی پیٹ قبلے کی طرف نہ کرو. یہ چیز کتابوں سے نہیں ملتی، بزرگوں سے ملتی. جوتی کا منہ رکھو قبلے کی طرف، پیٹ نہ رکھو، کیونکہ منہ اس کا جو ہے وہ زیادہ یعنی لائق توجہ ہوتا ہے. جوتی کو کپڑا مارنا ہو تو پیچھے سے مارتے ہیں یا منہ سے؟ اس کا منہ چمکاتے ہیں، پچھلی سائڈ نہیں. لگا دیں تو الگ بات ہے، زیادہ کوشش ہوتی ہے بندے کی کہ وہ جوتی کا آگے والا حصہ صاف کرے. جوتی کا جو آگے والا حصہ ہے وہ پچھلے والے حصے سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ لائق توجہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی سیکھنے کی ہے. اور پھر یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے بڑے کے پیچھے جا رہا ہے تو کوشش یہ ہو کہ اس کے سائے پر بھی قدم نہ رکھا جائے، اس کے سائے پر نہ قدم رکھا جائے، اس کے قدموں پر قدم نہ رکھا جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے بڑا پیر بننا ہو جہاں مرضی آ جائے، جس نے انسان بننا ہو میرے پاس آئے. یوں وہ انسانوں کو انسان بناتے تھے اور انسانوں سے انسان. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا اللہ کا نبی بناتا ہے انسان کو انسان، یا اللہ کا ولی بناتا ہے. ماں باپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آ جاتا ہے، لیکن استاد اور مرشد کے ذریعے سے انسان دنیا سے جنت میں جاتا ہے. ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے، استاد اور مرشد کے ذریعے سے انسان دنیا سے جنت میں جاتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ادب آداب سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تڑپ نصیب فرمائے. تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ادب کے ساتھ جب ہم زندگی. الطریقت کلہ ادب، طریقت تو بھائی سارا ادب ہی کا نام ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الامی علی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب ذرا تھوڑی دیر پڑھتے ہیں ختم خواجگان، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
لا حول ولا قوه الا بالله ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله
ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
اللهم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اب تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اگر ہو سکے تو بتیاں بھی بند کر دیں مسجد کے حال کی.
Thank you. Allah, 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 All
لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حجر الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اني اسالك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين